بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 15 جنوری سن 1902. شب تعاون کی خبریں سن کر فرمایا، یہ خدا کی طرف سے کس قدر تنبیہ ہے. اگر اب بھی دل بیدار نہ ہو اور اب بھی خدا سے سلو کا عہد باندھنے کے لیے مستعد نہ ہوں تو کیسی بدقسمتی ہے. افسوس ہے کہ لوگ اب بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور فسق و فجور اور شوخیوں سے باز نہیں آتے. اگر کسی کے اولاد اور عزیزوں پر آفت آ جاوے تو ساری باتیں رہ جائیں. پھر کس شیخی اور بھروسے پر انسان خدا سے اس قدر تھرکشی کرتا ہے. وہ اس کی حکومت سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا. جب یہ حال ہے تو سب سے بہتر اور محفوظ طریق عذاب الہی سے بچنے کا تو خود اس کی ہی پناہ میں آنا ہے. وہ احمق ہے جو خدا کے حدود کو توڑ کر نکلتا ہے، اس لیے کہ امان پاوے. وہ مصیبت کو بلاتا ہے اور عذاب کو جذب کرتا ہے. اب وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور توبہ کی تجدید کریں. یہ وقت آیا ہے کہ خدا اپنا وجود دکھانا چاہتا ہے اور اپنی ہستی کو منوانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی 3 صورتیں ہیں، اور خدا تعالیٰ نے وہ تینوں ہی سورہ فاتحہ میں بیان کر دی ہیں. اول، اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو دکھایا ہے جبکہ جمیع محامد کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا ہے. یہ قاعدہ کی بات ہے کہ خوبی بجائے خود دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. خوبی میں ایک مقناطیسی جذب ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے. جیسے موتی کی آب گھوڑے کی خوبصورتی، لباس کی چمک دمک، غرض حسن پھولوں، پتوں، پتھروں، حیوانات، نباتات، جمادات، کسی چیز میں اس کا خاصہ ہے کہ بے اختیار دل کو کھینچتا ہے. بس خدا تعالیٰ نے پہلا مرحلہ اپنے خدائی منوانے کا حسن رکھا ہے جب الحمدللہ فرمایا کہ جمیع اقسام حمد و ستائش اسی کے لیے سزاوار ہے. پھر دوسرا درجہ احسان کا ہوتا ہے. انسان جیسے حسن پر مائل ہوتا ہے ویسے ہی احسان پر بھی مائل ہوتا ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی. لیکن اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہو اور وہ حسن اور احسان سے بھی سمجھ نہ سکے تو پھر تیسرا ذریعہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب کہہ کر متنبع کیا ہے. اعلیٰ درجے کے لوگ تو حسن سے فائدہ اٹھاتے اور جو ان سے کم درجے پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن جو ایسی پلید تباہ ہوں ان کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے. یہودیوں کو مغضوب کہا ہے اور ان پر تعاونی پڑی تھی. خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی رائے اختیار کرنے سے منع فرمایا. یا یوں کہو کہ تعاون کے عذاب شدید سے ڈرایا ہے. شیطان بے باک انسان پر ایسا سوار ہے کہ وہ سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. اصل یہ ہے کہ جذبات اور شہوات پر ایک موت وارد ہو کر انہیں بالکل سرد نہ کر دے. خدا تعالیٰ پر ایمان لانا مشکل ہے. اب تو غضب الہی کے نمونے خطرناک ہیں. ابھی 3 مہینے باقی ہیں. خدا جانے کیا ہونے والا ہے. مخالفوں کی خطرناک فوج تحریروں پر فرمایا، ہمارے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں. خدا تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتا ہے اور ان اسال کو جو ہم کر رہے ہیں دیکھتا ہے. وہ خود فیصلہ کر دے گا اور سچائی پر اپنی مور کر دے گا. ہم کو تو یہ تعجب آتا ہے کہ اگر یہ لوگ تقویٰ اور خدا ترسی سے کام لیتے تو خوف کے محل اور مقام سے ڈر جاتے اور مخالفت میں اس قدر زبان درازی نہ کرتے. وہ دیکھتے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مسیح موعود نازل ہو. کیا صلیب کا غلبہ نہیں؟ کیا اسلام کی توہین اور تضحیق نہیں کی جاتی؟ وہ دیکھتے کہ صدی میں سے 19 سال گزر گئے اور کوئی مدعی کھڑا نہ ہوا جو درماندہ اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں آتا. پھر ضرورت اور وقت ہی پر اپنی نگاہ محدود نہ کرتے. اگر وہ غور کرتے تو ان کو معلوم ہوتا कि आसमान ने साफ शहादत दे दी और कसूर खसूस तायर हो गया जो अजीम शान निशान मुकर हो चुका था। ताइदी निशानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, उसे देखते और सिलसिले की तरक्यात पर गौर करते और सोचते कि क्या मुफ्तरी इसी तरह तरक्की किया करते हैं। इन सब उमूर पर यकजाई नजर के बाद तकवा का तकाजा तो यह था कि इस कदर बैन शवायद होते हुए भी अगर इनकी निगाह तारीख थी तो वो खामोश हो जाते और सब्र से इंतजार करते कि अंजाम क्या होता है। मगर यहां तो शोर अजीम मेरी मुखालफत में बर्पा किया गया और गंदी गालियां दी गईं जिनके नजीर पहले मुखालिफों में भी नहीं पाई जाती थी। खुदजुल किरामा में नवाज शरीफ हसन खान ने लिखा है कि आयात पूरी हो गई हैं और फिर अपनी औलाद को सलाम की वसीयत करता है, मगर मैं कहता हूं कि अगर वो जिंदा होते तो खुद इन मुखालफत करने वालों ही के हमरा होते। ये लोग कब मानने वाले होते हैं जब तक वही नजारा आंखों से न देख लें जो ख्यारी तौर पर दिल में फर्ज कर रखा है। ये लोग जो कुछ इनसे बन पड़ता है मेरी मुखालफत में करें, मुझे जरा भी परवाह नहीं, क्योंकि ये मेरा मुकाबला नहीं, ये तो खुदा से मुकाबला किया जाता है। अगर मेरी अपनी मर्जी पर होता तो मैं तखलिया को बहुत पसंद करता था, मगर मैं क्या कर सकता था जबकि खुदा ताला ने ऐसा पसंद किया। ये मुकाबला करें मगर देख लेंगे कि खुदा के साथ कोई जंग नहीं कर सकता। वह एक तरफतुल आयन में साल हा साल की कार्रवाई को मीडिया मेट कर देता है। इसलिए हमें खुशी है कि उनके मुखालिफत से जरा भी रंज नहीं होता, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो सारी खूबियों से मुत्तसिफ है, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह में हमको पहले ही बताया गया है। फिर खुदादारी से गमदारी हमें उनके मुखालिफत का क्या फिक्र, हम क्यों बेहौसला हों? क्या मालूम है कि उसने इस मुखालफत के तूफान के अंजाम में क्या मुकदर रखा है? ये जो खुदा ताला ने फरमाया वस्तफ्ताऊ वखाब कुल जब्बार अनीत इब्राहिम आयत 16, इससे मालूम होता है कि जब अंबिया और रसूल आते हैं वह एक वक्त तक सब्र करते हैं और मुखालिफों की मुखालफत जब इंतहा तक पहुंच जाती है तो एक वक्त तवज्जो ताम से इकबाल अल्लाह करके फैसला चाहते हैं और फिर नतीजा यह होता है वखाब कुल जब्बार अनीत। इस्तफ्ताहू सुन्नतुल्लाह को बयान करता है कि वो उस वक्त फैसला चाहते हैं और इस फैसला चाहने की ख्वाहिश उनमें पैदा ही उस वक्त होती है जब गोया फैसला हो चुका होता है। बस हम अपने मुखालिफों की मुखालिफत की क्या परवाह करें? ये मुखालिफ नौबत ब नौबत अपने फर्ज मनसबी को सर अंजाम देते हैं, इब्तदा उनकी होती है और अंजाम मुत्तकियों का, बल आकिबतुल मुत्तकीन अल-आराफ आयत 130। 15 जनवरी सन 1902, फरमाया ताज्जुब है कि ईसाई लोग शफात के लिए इसमत का मुतालबा क्यों करते हैं, क्योंकि शफात का मुजब नहीं हो सकती, बल्कि शफात तब हो सकती है जबकि शफी मासूम हो और फिर वो इब्नुल्ला हो और फिर सलीब पर लटकाया जाकर मलून हो। जब तक ये तसलीस ईसाई मजहब के अकीदे के मुआफिक कायम ना हो शफी नहीं हो सकता, फिर वह इसमत इसमत ही क्यों पुकारते हैं? क्या अगर कोई मासूम उनके सामने पेश किया जावे या साबित कर दिया जावे तो वह मान लेंगे कि वह शफी है? हर किसी में, बल्कि ईसाई अकीदे के मुआफिक ये जरूरी है कि वह खुदा भी ना हो बल्कि इब्नुल्लाह हो और वह मसलूब होकर जब तक मलून ना हो ले हरगिज हरगिज वह शफी नहीं हो सकता। फिर एक और बात काबिल गौर है कि जबकि यसू खुद खुदा था और इसलिए इल्लतुल इलल था और उसने कुल जहान के गुनाह भी अपने जिम्मे लिए, फिर वो मासूम क्यों करोगा? और गुनाहों का तस्करा हम छोड़ते हैं, जो यहूदी मुअर्रिखों और फ्री थिंकरों यानी आजाद ख्यालों ने उनकी अंजील से साबित किए हैं, लेकिन जब उसने खुद गुनाह उठा लिए और बवजह इल्लतुल इलल होने के सारे गुनाहों का कराने वाला वही ठहरा तो फिर उसे मासूम करार देना अजीब दानिशमंदी है। तो खुदा का नाम मासूम नहीं, क्योंकि मासूम वो है जिसका कोई दूसरा आसिम हो, खुदा का नाम आसिम है। इसे जब शफात के लिए इब्नियत की जरूरत है और उसके लिए भी मसलूबियत के लाना जरूरी है तो ये सारा ताना बाना ही बिना फासिद बर फासिद का मिस्ताक है। हकीकी और सच्ची बात यह है जो मैंने पहले भी बयान की थी कि शफी के लिए जरूरत है कि अव्वल खुदा ताला से ताल्लुक कामिल हो, تاکہ وہ خدا سے فیض حاصل کرے اور پھر مخلوق سے شدید تعلق ہو تاکہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچا دے. جب تک یہ دونوں تعلق شدید نہ ہوں شفیع نہیں ہو سکتا. پھر اسی مسئلے پر تیسری بحث قابل غور یہ ہے کہ جب تک نمونے نہ دیکھے جائیں کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا. اور ساری بحثیں فرضی ہیں. مسیح کے نمونے کو دیکھ لو کہ چند حواریوں کو بھی درست نہ کر سکے, ہمیشہ ان کو سست اعتقاد کہتے رہے, بلکہ بعض کو شیطان بھی کہا, اور انجیل کے روح سے کوئی نمونہ کامل ہونا ثابت نہیں ہوتا. بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے کہ کیسے روحانی اور جسمانی طور پر انہوں نے عذاب علیم سے چھڑایا اور گناہ کی زندگی سے ان کو نکالا کہ عالم ہی پلٹ دیا. ایسا ہی حضرت موسیٰ کی شفاعت سے بھی فائدہ پہنچا. عیسائی جو مسیح کو مسیح موسیٰ قرار دیتے ہیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کی طرح انہوں نے گناہ سے قوم کو بچایا ہو, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد قوم کی حالت بہت ہی بگڑ گئی. اور اب بھی اگر کسی کو شک ہو تو لندن یا یورپ کے دوسرے شہروں میں جا کر دیکھ لے کہ آیا گناہ سے چھڑا دیا ہے یا خزا دیا ہے. اور یوں کہنے کو تو ایک چوڑا بھی کہہ سکتا ہے کہ بالمیک نے چھڑایا, مگر یہ نیرے دعوے ہی دعوے ہیں جن کے ساتھ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. پس عیسائیوں کا یہ کہنا کہ مسیح چھڑانے کے لیے آیا تھا یہ خیالی بات ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑ گئی اور روحانیت سے بالکل دور جا پڑی. ہاں سچا شفیع اور کامل شفیع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے فسق و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجے کی قوم بنا دیا. اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر زمانے میں آپ کی پاکیزگی اور صداقت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نمونہ بھیج دیتا ہے. اس کے بعد استغفار کا مسئلہ بھی قابل غور ہے. عیسائیوں نے اپنی جہالت اور نادانی سے اس پاک اصول پر بھی نکتہ چینی کی ہے, حالانکہ یہ انسان کی طبی منزلوں میں سے ایک منزل ہے. جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں, الحی اور القیوم. الحی کے معنی ہے خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا. القیوم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث. ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے توغیل سے ہے. بس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبدو ہے. اور القیوم چاہتا ہے کہ اس استعارہ طلب کیا جاوے, اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے. حی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. جیسے مثلا معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے, اس کے مر جانے سے عمارت کا کوئی عرض نہیں ہے, مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے, اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں. اور یہی استغفار ہے. اصل حقیقت استغفار کی ہے, پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں کہ ان کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جاوے, لیکن اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے بچایا جاوے. پر جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بے ادب دیریہ ہے. 15 جنوری 1902. مخالف جو گالیاں دیتے ہیں اور گندے اور ناپاک اشتہار شائع کرتے ہیں, ہم کو ان کا جواب گالیوں سے کبھی دینا نہیں چاہیے. ہم کو سخت زبانی کی ضرورت نہیں, کیونکہ سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اپنی برکت کو کم کریں. ان کو تو مخاطب کرنے کی بھی ضرورت نہیں, یہ لوگ بجائے خود واجب و رحم ہیں. ہاں فضول باتوں کو نکال کر اگر کسی معقول اعتراض کا جواب عوام کو دھوکے سے بچانے کے لیے دیا جاوے تو نامناسب نہیں. اگر ہم ان کے مقابل پر سخت زبانی کا استعمال کریں تو یہ تو اپنے مرتبے کا بھی تذلل ہے. اگر کبھی کوئی سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ حق کی لازمی مرارت ہے, جو دوا کے طور پر ہے جس کے نظیر انجیل اور نبیوں کے کلام میں پائی جاتی ہے. ریس اور تقلید کرنا انبیاء کا کام نہیں. نام تو وہی ہوتا ہے جو آسمان پر رکھا جاتا ہے. کسی کے ظالم کافر کہنے سے کیا بنتا ہے؟ زمینی ناموں کا آخر خاتمہ ہو جاتا ہے اور آسمانی نام ہی رہ جاتے ہیں. پس دنیا کے کیڑوں کے ناموں کی کیا پرواہ, اس نام کی قدر کرو جو آسمان پر نیک لکھا جاوے. زر چادروں سے مراد اگر یہی ہو جو ہمارے مخالف بیان کرتے ہیں, تو پھر عام ہندو جوگیوں اور مسیح میں ما بالامتیاز کیا ہوگا. اصل میں خدا کی چادر اپنے الگ معنی رکھتی ہے اور وہ وہی ہیں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھولے ہوئے ہیں کہ دو زر چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں جو مجھے لاحق حال ہیں. دنیا میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں، عوام، متوسط درجے کے عمرا. عوام عموماً کم فہم ہوتے ہیں، ان کی سمجھ موٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. عمرا کے لیے سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں، اور ان کا تکبر اور تالی اور بھی سدھیرا ہوتی ہے. اس لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے طرز کے موافق ان سے کلام کرے، یعنی مختصر مگر پورے مطلب کو ادا کرنے والی تقریر ہو. قلّہ و دلّہ، مگر عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بہت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے. رہے اوسط درجے کے لوگ، زیادہ تر یہ گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے، وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مزاج میں وہ تعلی اور تکبر اور نزاکت بھی نہیں ہوتی جو عمرا کے مزاج میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت مشکل نہیں ہوتا.
جب انبیاء علیہ السلام معمور ہو کر دنیا میں آتے ہیں تو لوگ تین ذریعوں سے ہدایت پاتے ہیں. یہ اس لیے کہ تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ظالم، مقتصد، سابق بالخیرات. اول درجے کے لوگ تو سابق بالخیرات ہوتے ہیں، جن کو دلائل اور معجزات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ ایسے صاف دل اور سعید ہوتے ہیں کہ مامور کے چہرہ ہی کو دیکھ کر اس کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس کے دعویٰ کو ہی سن کر اس کو برنگ دلیل سمجھتے ہیں. ان کی عقل ایسی لطیف واقع ہوئی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کی ظاہری صورت اور ان کی باتوں کو سن کر قبول کر لیتے ہیں. دوسرے درجے کے لوگ مقتصدین کہلاتے ہیں، جو ہوتے تو سعید ہیں مگر ان کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شہادت سے مانتے ہیں. تیسرے درجے کے لوگ جو ظالمین ہیں، ان کی طبیعت اور فطرت کچھ ایسی وضع پر واقع ہوتی ہے کہ وہ بجوس مار کھانے. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے، وہ تو بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ اسلامی جنگیں دفاعی اصول پر تھیں. مگر ہاں یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے قانون میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ تیسرے درجے کے لوگوں یعنی ظالمین کے لیے ایک طریق رکھا ہوا ہے جو بظاہر جبر کہلاتا ہے، اور ہر نبی کے وقت میں عوام کی ہدایت جبر کے کسی نہ کسی پیرایا میں ہوئی ہے، کیونکہ دوربین سے دیکھنے والے کا مقابلہ مجرد آنکھ سے دیکھنے والا نہیں کر سکتا. جب استعدادیں مختلف ہیں تو پھر سب کے لیے ایک ہی ذریعہ کیوں کر مفید ہو سکتا ہے؟ بڑے مقبول اور مقرب اور رسالت کی سچی خلافت حاصل کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو سابق بالخیرات ہوتے ہیں. ان کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی ہے کہ آپ نے کوئی معجزہ اور نشان طلب نہیں کیا، سنتے ہی ایمان لے آئے. اور حقیقت میں یہ ہے بھی سچ، اس لیے کہ جس شخص کو معمور کی اخلاقی حالت کی واقفیت ہو، اس کو معجزہ اور نشان کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ فقط لبست فیکم عمرا من قبلہ، سورہ یونس آیت 17. سابقین کو تو یہ صورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنی فراست صحیحہ سے ہی تار جاتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ آپ کو دیکھنے آئے، ایک یہودی بھی آیا، اور اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ یہ منہ تو چھوٹوں کا نہیں ہے. اور مقتصد لوگ وہ ہوتے ہیں جو دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں. اور تیسری قسم ظالمین کی ہے جو سختی سے مانتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کبھی طاعون سے اور کبھی زلزلے سے ہلاک ہوئے اور دوسروں کے لیے عبرت کیا بنے. یہ قسم کا جبر ہے جو اس تیسری قسم کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اور سلسلہ نبوت میں یہ لازمی طور پر پایا جاتا ہے. مامور من اللہ کی دعاؤں کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے, اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک باریک قانون ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا. جن لوگوں نے شفیع کے مسئلے سے انکار کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے. شفیع کو قانون قدرت چاہتا ہے, اس کو ایک تعلق شدید خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے اور دوسرا مخلوق سے. مخلوق کی ہمدردی اس میں اس قدر ہوتی ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے قلب کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کے لیے جلد متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے وہ خدا سے لیتا ہے اور اپنی عقد ہمت اور توجہ سے مخلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنا اثر اس پر ڈالتا ہے, اور یہی شفاعت ہے. انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کام ہونا, یہ سب شفاعت کے نیچے ہے. توجہ سب پر اثر کرتی ہے, خواہ مامور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام بھی یاد ہو یا نہ ہو. 15 جنوری 1902. شریعت کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں, لیکن حقائق اور معارف پر کبھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے. اسی لیے قرآن شریف فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, التوبہ آیت 119. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اتقاء کے مدارج کامل طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک صادق کی معیت اور صحبت نہ ہو, کیونکہ اس کی صحبت میں رہ کر وہ اس کے انفاظ سے طیبہ عقد ہمت اور توجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے. دعا جب قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دل میں ایک جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے, اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعا سکھاتا ہے اور الہامی طور پر اس کا پیرایا بتا دیتا ہے. جیسے کہ فرماتا ہے, فتلقى آدم من ربه کلمات, البقرہ آیت 38. اسے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راست باز بندوں کو قبول ہونے والی دعائیں خود الہامن سکھا دیتا ہے. بعض اوقات ایسی دعا میں ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپسند کرتا ہے, مگر وہ قبول ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق ہے, آسان تکرو سیم وہو خیر لکم, البقرہ آیت 217. مامور من اللہ جب آتا ہے تو اس کی فطرت میں سچی ہمدردی رکھی جاتی ہے, اور یہ ہمدردی عوام سے بھی ہوتی ہے اور جماعت سے بھی. اس ہمدردی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہوئے تھے, اس لیے کہ آپ کل دنیا کے لیے مامور ہو کر آئے تھے, اور آپ سے پہلے جس قدر نبی آئے وہ مختص القوم اور مختص زمان کے طور پر تھے, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا اور ہمیشہ کے لیے نبی تھے, اس لیے آپ کی ہمدردی بھی کامل ہمدردی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لعلک کا باقی نفس کا اللہ یکون مومنین, سورہ شعراء آیت 4. اس کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ کیا تو ان کے مومن نہ ہونے کی فکر میں اپنی جان دے دے گا. اس آیت سے اس درد اور فکر کا پتہ لگ سکتا ہے جو آپ کو دنیا کی تباہ حالت دیکھ کر ہوتا تھا کہ وہ مومن بن جاتے. یہ تو آپ کی عام ہمدردی کے لیے ہے, اور یہ معنی بھی اس آیت کے ہیں کہ مومن کو مومن بنانے کی فکر میں تو اپنی جان دے دے گا, یعنی ایمان کو کامل بنانے میں. اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ, سورہ نساء آیت 137. بظاہر تو یہ تاثیر حاصل معلوم ہوتی ہوگی, لیکن جب حقیقت حال پر غور کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کئی مراتب ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ تکمیل چاہتا ہے. غرض مامور کی ہمدردی مخلوق کے ساتھ اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اس سے متاثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے ماموروں کے درمیان دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. مامور تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا ہی ہے, لیکن بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ بھی مامور کا رسول ہو جاتا ہے. یہ ایک باریک بھید ہے جس کو ہر شخص جلدی نہیں سمجھ سکتا. یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مامور اپنی جماعت کو اپنی منشا کے موافق نہیں دیکھتا, تو اس کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے اور اس پر ایک ٹھوکر لگتی ہے. اس وقت خدا تعالیٰ تمثیلی طور پر بعض افراد کو ان کے عیوب ان پر ظاہر کر دیتا ہے, اور کبھی اس فعل کا علم مامور اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسان دونوں کو ہوتا ہے, اور کبھی ایک کو. ایڈیٹر الحکم, ہم اس عقدے کو حل کرنے کے لیے ذرا مثال کے طور پر سمجھا دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے, بلکہ قریب ہر ایک شخص پر اس قسم کے واقعات گزرے ہوں گے کہ جب کبھی وہ کسی گناہ کی حالت میں گرفتار ہونے کو ہوا ہے تو رویا میں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے زیارت کی اور اس گناہ کی حالت سے بچ گیا. اس قسم کے تمثلات وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مامور کا رسول ہو کر اپنا فیض پہنچاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. قدر اور جبر پر بڑی بڑی بحثیں ہوئی ہیں, مگر تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس پر کیوں بحث کرتے ہیں. میرا مذہب یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد ہی اس قسم کی بحثوں کی بنیاد پڑی ہے, ورنہ انسانیت یہ چاہتی تھی کہ ان پر توجہ نہ کی جاوے. جب روحانیت کم ہو گئی تو اس قسم کی بحثوں کا بھی آغاز ہو گیا. جس شخص کا یہ ایمان نہ ہو کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا, اور ایسا ہی اس شخص نے بھی شناخت نہیں کیا جو اس کو علیم بذات صدور اور حی و قیوم کے دوسروں کی حیات و قیام اسی سے ہے, اور وہ مدبر بل ارادہ ہے, مدبر بالتبع نہیں مانتا جو فلاسفروں کا عقیدہ ہے. غرض ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, یہ بات قریب کفر ہو جاتی ہے اگر یہ تسلیم کریں کہ کوئی حرکت یا سکون یا ظلمت یا نور بدون خدا کے ارادے کے ہو جاتا ہے. اس پر ثبوت اول قانون قدرت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں, دو کان, ایک ناک دیے ہیں. اتنے ہی اعضاء لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر اسی طرح عمر ہے, اور بہت سے امور ہیں جو ایک دائرے کے اندر محدود ہیں. بعض کی اولاد نہیں ہوتی, بعض کے لڑکے یا لڑکیاں ہی ہوتی ہیں, اگر یہ امور خدا تعالیٰ کے قدیر ہونے کو ثابت کرتے ہیں. بس ہمارا مذہب یہ ہے کہ خدا کی الوہیت اور ربوبیت ذرے ذرے پر محیط ہے. اگر شیطان یہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ بدی جس کو بدی سمجھا جاوے, مگر بعض بدیاں ایسی ہیں کہ ان کے اثرات اور حکم اور مفہوم سے ہم آگاہ نہیں ہیں, جیسے آدم کا دانہ کھانا. غرض ہزارہ اثرار ہیں جو مستعد استاد کا رنگ دکھانے کے لیے کر رکھے ہیں. قرآن شریف میں ہے, ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, آل عمران آیت 140. تموت میں روحانی اور جسمانی دونوں باتیں رکھی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہدایت اور ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہے. اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ لغو ہو جاتا ہے. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی فہرست پیش کرو جس میں لکھا ہو کہ فلاں شخص ہے. انبیاء علیہ السلام جب دعوت کرتے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اثر مترتب ہوتا ہے, اور ایسے ہی دعا کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ قضاء و قدر کو بدل دیتا ہے اور قبل از وقت اس تبدیلی کی اطلاع بھی دے دیتا ہے. اس وقت ہی کو دیکھو کہ جو رجوع لوگوں کا اس سلسلے کی طرف ہے اب ہے, برائن احمدیہ کے زمانے میں کب تھا؟ اس وقت کوئی جانتا بھی نہ تھا. میں نے خود عیسائیوں کی کتابیں پڑھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایک طرفۃ العین کے لیے بھی عیسائی مذہب کی سچائی کا خیال میرے دل میں نہیں گزرا. وہ قرآن شریف کی اس تعلیم پر کہ خدا کے ہاتھ میں ضلالت اور ہدایت ہے اعتراض کرتے ہیں, لیکن اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے جن میں لکھا ہے کہ شریر جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں. مثلا یہ لکھا ہے کہ فرعون کا دل سخت ہونے دیا. اگر لفظوں پر ہی اعتراض کرنا ہو تو عیسائی ہمیں بتائیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں. بددیانت آدمی سے تو مرے ہوئے کتے سے بھی زیادہ بدبو آتی ہے. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ان پادریوں کے اسلام پر ایسا اعتراض نہیں ہے جو تورات اور انجیل کے ورق ورق پر صاف صاف نہ آتا ہو. ایسے رگ وید اور فارسیوں اور ساتنیوں کی کتابوں سے پایا جاتا ہے. قرآن شریف نے نمور کو جن سے احمق معترضوں نے جبر کی تعلیم نکالی ہے, ماس اس عظیم الشان اصول کو قائم کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہر ایک امر کا مبدا اور مرجع وہی ہے. وہی علت المسبب الاسباب ہے. یہ غرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض درمیانی وسائط اٹھا کر اپنے علت العلل ہونے کا ذکر فرمایا ہے. ورنہ قرآن شریف کو پڑھو, اس میں بڑی صراحت کے ساتھ ان اسباب کو بھی بیان فرمایا جس کی وجہ سے انسان مکلف ہو سکتا ہے. علاوہ بریں قرآن شریف جس حال میں اعمال بد کی سزا ٹھہراتا ہے اور حدود قائم کرتا ہے, اگر قضاء و قدر میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہ تھی اور انسان مجبور مطلق تھا تو ان حدود و شرائط کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف دیریوں کی طرح تمام امور کو اسباب طبیعیہ تک محدود رکھنا نہیں چاہتا بلکہ خالص توحید پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دعا کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور نہ قضاء و قدر کے تعلقات کو جو دعا کے ساتھ ہیں تدبر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جو لوگ دعا سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ کھول دیتا ہے، وہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک طرف دعا ہے، دوسری طرف قضاء و قدر۔ خدا نے ہر ایک کے لیے اپنے رنگ میں اوقات مقرر کر دی ہیں اور ربوبیت کے حصے کو عبودیت میں دیا گیا ہے اور فرمایا ادعونی استجب لکم، المومن آیت 61، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ میں اس لیے ہی کہا کرتا ہوں کہ ناطق خدا مسلمانوں کا ہے، لیکن جس خدا نے کوئی ذرہ پیدا نہیں کیا یا جو خود یہودیوں سے تماچے کھا کر مر گیا وہ کیا جواب دے گا؟ تو کار زمین راہ نکو ساخت تھی کہ با آسمان نیز پرداخت تھی۔ جبر اور قدر کے مسئلے کو اپنے خیالی اور فرض منطق کے معیار پر کسنا دانش مندی نہیں ہے، اس سر کے اندر داغل ہونے کی کوشش کرنا بیہودہ ہے۔ الوہیت اور ربوبیت کا کچھ تو ادب بھی چاہیے، اور یہ راہ تو ادب کے خلاف ہے کہ الوہیت کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی جاوے۔ الطریقہ تو کلوہا ادب، قضاء و قدر کا دعا کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ دعا کے ساتھ معلق تقدیر ٹل جاتی ہے، جب مشکلات پیدا ہوتے ہیں تو دعا ضرور اثر کرتی ہے۔ جو لوگ دعا سے منکر ہیں ان کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ قرآن شریف نے دعا کے دو پہلو بیان کیے ہیں، ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور دوسرے پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، شاید میں تو اپنا حق رکھ کر منوانا چاہتا ہے۔ نون سخیلہ کے ذریعے سے جو اظہار تاکید کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ قضاء مبرم کو ظاہر کریں گے تو اس کا علاج انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہے، اور دوسرا وقت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی اموات کے جوش کا ہے، وہ ادعونی استجب لکم میں ظاہر کیا ہے۔ پس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیے۔ صوفی کہتے ہیں کہ فخر کامل نہیں ہوتا جب تک محل اور موقع کی شناخت حاصل نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ صوفی دعا نہیں کرتا جب تک کہ وقت کو شناخت نہ کرے۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے ساتھ شقی سعید کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شرید الاختفاء امور مشبہ بالمبرم بھی دور کیے جاتے ہیں۔ الغرض دعا کے اس تقسیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور کبھی وہ مان لیتا ہے۔ یہ معاملہ گویا دوستانہ معاملہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم الشان قبولیت دعاؤں کی ہے، اس کے مقابل رضا اور تسلیم کے بھی آپ اعلیٰ درجے کے مقام پر ہیں۔ چنانچہ آپ کے 11 بچے مر گئے، مگر آپ نے کبھی سوال نہ کیا کہ کیوں۔ جو لوگ فقراء اور اہل اللہ کے پاس آتے ہیں، اکثر ان میں سے ماز آزمائش اور امتحان کے لیے آتے ہیں، وہ دعا کی حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں، اس لیے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ عقل مند انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر دعا نہ ہوتی تو اہل اللہ مر جاتے۔ جو لوگ دعا کے منافع سے محروم ہیں ان کو دھوکہ ہی لگا ہوا ہے کہ وہ دعا کی تقسیم سے ناواقف ہیں۔ میرا جب سب سے پہلا لڑکا فوت ہوا تو اس کو ایک سخت غشی کی حالت تھی۔ گھر میں اس کی والدہ نے جب دیکھا کہ حالت نازک ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امید نہیں، اب جانور ہو، میں اپنی نماز کیوں ضائع کروں۔ چنانچہ وہ نماز میں مصروف ہو گئے، اور جب نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا تو اس وقت چونکہ انتقال ہو چکا تھا، میں نے کہا کہ لڑکا مر گیا ہے۔ انہوں نے پورے صبر اور رضا کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ خدا جس امر میں نامراد کرتا ہے، اس نامرادی پر صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ خدا نے ایک ہی بجائے 4 لڑکے عطا فرمائے۔ الغرض دعا بڑی دولت ہے، بے صبر ہو کر دعا نہ کرے بلکہ دعاؤں میں لگا رہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ قرآن شریف کو سورہ فاتحہ سے شروع کر کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ختم کیا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے معتقدات پر نظر کرتے ہیں تو دجال کا فتنہ ان کے ہاں عظیم الشان فتنہ ہے، اور یہ ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ دجال کا ذکر ہی بھول گیا ہو۔ نہیں، بات اصل یہ ہے کہ دجال کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو دو فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی ہے، اول غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب سے مراد باتفاق جمیع اہل اسلام یہود ہیں، پر آنے والا ہے جبکہ وہ یہود سے تشابہ پیدا کرے گی، اور وہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے جبکہ اس کے انکار اور کفر پر اسی طرح زور دیا جائے گا جیسا کہ حضرت مسیح نے مریم کے کفر پر یہودیوں نے دیا تھا۔ غرض اس دعا میں یہ سکھایا گیا کہ یہود کی طرح مسیح موعود کی توہین اور تکفیر سے ہم کو بچا، اور دوسرا عظیم الشان فتنہ جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں کیا ہے، جس پر سورہ فاتحہ کو ختم کر دیا ہے، وہ نصارہ کا فتنہ ہے جو وللظالین میں بیان فرمایا ہے۔ اب جب قرآن شریف کے انجام پر نظر کی جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں فتنوں کے متعلق کھلی کھلی شہادت دیتا ہے۔ مثلا غیر المغضوب کے مقابل میں سورۃ تبت یدا ہے، مجھے بھی فتوی کفر سے پہلے یہ الہام ہوا تھا، یم کرو بک الذی کفر اوقد لی یا حمانو لعلی اطلع علی الہ موسیٰ و انی لاظنہ من الکاذبین، تبت یدا ابی لہب و تب ما کان لہ ان یدخل فیہا الا خائفا وما اصابک فمن اللہ۔ یعنی وہ زمانہ یاد کر جبکہ مکفر تو اس پر تکفیر کا فتویٰ لگائے گا، اور اپنے کسی حامی کو جس کا لوگوں پر اثر پڑ سکتا ہو کہے گا کہ میرے لیے فتنے کی آگ بھڑکا تا میں دیکھ سکوں کہ یہ شخص جو موسیٰ کی طرح کلیم اللہ ہونے کا مدعی ہے، خدا اس کا معاون ہے یا نہیں، اور میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ ابھی لاب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور آپ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس میں دخل دیتا، مگر ڈر ڈر کر، اور جو رنج تجھے پہنچے گا وہ خدا کی طرف سے ہے۔ غرض سورہ تبت میں غیر المغلوب علیہم کے فتنے کی طرف اشارہ ہے، اور وللظالین کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورہ اخلاص ہے، اور اس کے بعد کی دونوں صورتیں سورہ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کی تفسیر ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اس تیرہ و تار زمانے سے پناہ مانگی گئی ہے جبکہ مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگا کر مغضوب علیہم کا فتنہ پیدا ہوگا، اور عیسائیت کی ضلالت اور ظلمت دنیا پر محیط ہونے لگے گی۔ بس جیسے سورہ فاتحہ میں جو ابتدائے قرآن ان دونوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اسی طرح قرآن شریف کے آخر میں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم کی، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اول بآخر نسبت دارد۔ سورہ فاتحہ میں جو ان فتنوں کا ذکر ہے وہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے، مگر قرآن شریف کے آخر میں جو ان فتنوں کا ذکر ہے وہ بھی مختصر طور پر سمجھ لو۔ الظالین کا مقابل آخر کی تین صورتیں ہیں، اصل تو قل ہو اللہ ہے اور باقی دونوں صورتیں اس کی شرح ہیں۔ قل ہو اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نصارہ سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ پھر سورہ الفلق میں اس فتنے سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی، قل اعوذ برب الفلق، یعنی تمام مخلوق کے شر سے اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو رب الفلق ہے، یعنی صبح کا مالک ہے، یا روشنی ظاہر کرنا اسی کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ رب الفلق کا لفظ بتاتا ہے کہ اس وقت عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کی تکفیر اور توہین کے فتنے کی اندھیری رات احاطہ کرے گی، اور پھر کھول کر کہا کہ شر غاسق نزا وقب، اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنے اور مسیح موعود کے انکار کے فتنے کی شب تار ہے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں ان زنانہ سیرت لوگوں کی شرارت سے پناہ مانگتا ہوں جو گنڈوں پر پھونکے مارتے ہیں۔ گروں سے مراد وہ موزلات اور مشکلات شریعت محمدیہ ہیں جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ان کو ایک پیچیدہ صورت میں پیش کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو پادری اور ان کے دوسرے پس خوردہ کھانے والے, اور دوسرے وہ ناواقف اور ضدی ملا ہیں جو اپنی غلطی کو تو چھوڑتے نہیں اور اپنے نفسانی پھونکوں سے صاف دین میں اور بھی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اور زنانہ خصد رکھتے ہیں کہ خدا کے مامور و مرسل کے سامنے آتے نہیں, پس ان لوگوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اور ایسے ہی ان حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگتے ہیں اور اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگے, اور پھر آخر صورت میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کی تعلیم فرمائی ہے, جیسے سورہ فاتحہ کو الظالین پر ختم کیا تھا ویسے آخری صورت میں بھی خناس کے ذکر پر ختم کیا, تاکہ خناس اور الظالین کا تعلق معلوم ہو, اور آدم کے وقت میں بھی خناس جس کو عبرانی زبان میں نہاش کہتے ہیں جنگ کے لیے آیا تھا, اس وقت بھی مسیح موعود کے زمانے میں جو آدم کا مثیل بھی ہے ضروری تھا کہ وہی نہاش ایک دوسرے لباس میں آتا, اور اسی لیے عیسائیوں اور مسلمانوں نے بے اتفاق یہ بات تسلیم کی ہے کہ آخری زمانے میں آدم اور شیطان کی ایک عظیم و شان لڑائی ہوگی جس میں شیطان ہلاک ہو جاوے گا. اب ان تمام امور کو دیکھ کر ایک خدا ترس آدمی ڈر جاتا ہے, کیا یہ میرے اپنے بنائے ہوئے امور ہیں جو خدا نے جمع کر دیے ہیں؟ کس طرح پر ایک دائرے کی طرح خدا نے اس سلسلے کو رکھا ہوا ہے, اور ولزوالین پر سورہ فاتحہ کو جو قرآن کا آغاز ہے ختم کیا, اور پھر قرآن شریف کی آخر میں وہ صورتیں رکھی جن کا تعلق سورہ فاتحہ کے انجام سے ہے. ادھر مسیح اور آدم کے مماثل ٹھہرائی اور مجھے مسیح موعود بنایا تو ساتھ ہی آدم بھی میرا نام رکھا. یہ باتیں معمولی نہیں ہیں, یہ ایک علمی سلسلہ ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی ہے. شفیع کا لفظ شفا سے نکلا ہے جس کے معنی جفت کے ہیں, اس لیے شفیع وہ ہو سکتا ہے جو دو مقامات کا مظہر اتم ہو, یعنی مظہر کامل لاہوت اور ناسوت کا ہو. لاہوتی مقام کا مظہر کامل ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کا خدا کی طرف صعود ہو, وہ خدا سے حاصل کرے, اور ناسوتی مقام کے مظہر کا یہ مفہوم ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا نزول ہو, جو خدا سے حاصل کرے وہ مخلوق کو پہنچا دے. اور مظہر کامل ان مقامات کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اسی کی طرف اشارہ ہے دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا, سورہ نجم آیت 9 و 10. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدوں کامل حصہ مقام لاہوت کا کسی نبی میں نہیں آیا, اور ناسوتی حصہ چاہتا ہے بشری لوازم کو ساتھ رکھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ ساری باتیں پوری پائی جاتی ہیں. آپ نے شادیاں بھی کیں, بچے بھی ہوئے, دوستوں کا زبرہ بھی تھا, فتوحات کر کے اختیاری قوتوں کے ہوتے ہوئے انتقام چھوڑ کر رحم کر کے بھی دکھا دیا. جب تک انسان کے پیرائے پورے نہ ہوں اور وہ پوری ہمدردی نہیں کر سکتا, اس حصہ اخلاق فاضلہ میں وہ نامکمل رہے گا. مثلا جس نے شادی نہیں کی وہ بیوی اور بچوں کے حقوق کی کیا قدر کر سکتا ہے, اور ان پر اپنی شفقت اور ہمدردی کا کیا نمونہ دکھا سکتا ہے؟ رہبانیت ہمدردی کو دور کر دیتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت کو نہیں رکھا. غرض کامل شفیع وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ دونوں اسے کامل طور پر پائے جائیں, کیونکہ یہ ایک ضروری امر تھا کہ شفیع ان دونوں مقامات کا مظہر ہو, کیونکہ یہ ضروری امر تھا کہ شفیع ان دونوں مقامات کا مظہر ہو. اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے ہی اس سلسلے کا ذیل قائم رکھا, یعنی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو لاہوتی حصہ تو اس میں یوں رکھ دیا, جب کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, الحجر آیت 30. اور ناسوتی حصہ یوں رکھا کہ ہوا کو اس سے پیدا کیا, یعنی جب روح پھونکی تو ایک جوڑ آدم کا خدا تعالیٰ سے قائم ہوا, اور جب ہوا نکالی تو دوسرا جوڑ مخلوق کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ناسوتی ہو گیا. پر جب تک یہ دونوں حصے کامل طور پر کامل انسان میں نہ پائے جائیں وہ شفیع نہیں ہو سکتا. جیسے آدم کی پسلی سے ہوا نکلی, اسی طرح کامل انسان سے مخلوق نکلتی ہے. ملفوظات حضرت مسیح موعود. ایک شخص نے دریافت کیا کہ تصویر کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی؟ جواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا, کفار کے تتبع پر تو تصویر ہی جائز نہیں, ہاں نفس تصویر میں حرمت نہیں بلکہ اس کی حرمت اضافی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا پھر روپے پیسہ نماز کے وقت پاس رکھنا مفسد نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب اگر یہ دو کہ روپے پیسہ کا رکھنا اضطراری ہے، میں کہوں گا کہ کیا اگر اضطرار سے پخانا آ جاوے تو کیا وہ مفسد نماز نہ ہوگا اور پھر وضو نہ کرنا پڑے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ تصویر کے متعلق یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا اس سے کوئی دینی خدمت مقصود ہے یا نہیں۔ اگر یوں ہی بے فائدہ تصویر رکھی ہوئی ہے اور اس سے کوئی دینی فائدہ مقصود نہیں تو یہ لغو ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون المومنون آیت 4، لغو سے اعراض کرنا مومن کی شان ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، لیکن ہاں اگر کوئی دینی خدمت اس ذریعے سے بھی ہو سکتی ہو تو منع نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ علوم کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مثلا ہم نے ایک موقع پر عیسائیوں کے مثلث خدا کی تصویر دی ہے جس میں روح القدس بشکل کبوتر دکھایا گیا ہے اور باپ اور بیٹے کی بھی جدا جدا تصویر دی ہے۔ اس سے ہماری یہ غرض تھی کہ تا تثلیث کی تردید کر کے دکھائیں کہ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے وہی حقیقی خدا ہے، جو حی و قیوم، ازلی و ابدی، غیر متغیر اور تجسم سے پاک ہے۔ اس طرح پر اگر خدمت اسلام کے لیے کوئی تصویر ہو تو شرع کلام نہیں کرتی، کیونکہ جو امور خادم شریعت ہیں ان پر اعتراض نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کل نبیوں کی تصویریں تھیں، قیصر روم کے پاس جب صحابہ گئے تھے تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس کے پاس دیکھی تھی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نفس تصویر کی حرمت نہیں بلکہ اس کی حرمت اضافی ہے۔ جو لوگ لغو طور پر تصویریں رکھتے اور بتاتے ہیں اور بناتے ہیں وہ حرام ہے، شریعت ایک پہلو سے حرام کرتی ہے اور ایک جائز طریق پر اسے حلال ٹھہراتی ہے۔ روزے ہی کو دیکھو، رمضان میں حلال ہے لیکن اگر عید کے دن روزہ رکھے تو حرام ہے۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، حرمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بے نفس حرام ہوتی ہے اور ایک بانسبت، جیسے خنزیر بالکل حرام ہے خواہ وہ جنگل کا ہو یا کہیں کا، سفید ہو یا سیاہ، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک قسم کا حرام ہے، یہ حرام بے نفس ہے۔ لیکن حرام بے نسبت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص محنت کر کے قصب حلال سے روپے پیدا کرے تو حلال ہے، لیکن اگر وہی روپیہ نقب زنی قمار بازی سے حاصل کرے تو حرام ہوگا۔ بخاری کی پہلی یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ خونی ہے اگر اس کی تصویر اس غرض سے لے لیں کہ اس کے ذریعہ اس کو شناخت کر کے گرفتار کیا جاوے تو یہ نہ صرف جائز ہوگی بلکہ اسے کام لینا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص اسلام کی توہین کرنے والے کی تصویر بھیجتا ہے تو اس کو اگر کہا جاوے حرام کام کیا ہے تو یہ کہنا موذی کا کام ہے۔ یاد رکھو اسلام بت نہیں بلکہ وہ زندہ مذہب ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ناسمجھ مولویوں نے لوگوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ آنکھوں میں ہر شے کی تصویر بنتی ہے، بعض پتھر ایسے ہیں کہ جانور اٹھتے ہیں تو خود بخود ان کی تصویر اتر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام مصور ہے یصورکم فی الارحام آل عمران آیت 7۔ پھر برا سوچے سمجھے کیوں اعتراض کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ تصویر کی حرمت غیر حقیقی ہے، کسی مال پر ہوتی ہے اور کسی پر نہیں۔ غیر حقیقی حرمت میں ہمیشہ نیت کو دیکھنا چاہیے، اگر نیت شرعی ہے تو حرام نہیں ورنہ حرام۔ حدیثوں ہی پر تکیہ نہ کر لو، اگر قرآن شریف پر حدیث کو مقدم کرتے ہو تو پھر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض لگاتے ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہو کہ کیوں انہوں نے احادیث کو خود جمع نہیں کرایا، کیونکہ آپ نے کوئی حکم احادیث کے جمع کرنے کو نہیں فرمایا، حالانکہ قرآن شریف کو آپ خود لکھواتے اور سناتے تھے۔ بعض صحابہ نے احادیث کو اپنے طور پر جمع کیا لیکن آخر انہوں نے جلا دیا، جب سبب دریافت کیا تو یہی بتایا کہ آخر راویوں سے سنی ہے، ممکن ہے ان میں کمی بیشی ہوئی ہو، اپنے ذمے کیوں بوجھ لیں، بس قرآن کو مقدم کرو اور حدیث کو قرآن پر عرض کرو، حکم نہ بناؤ۔ 12 فروری 1902، ضروری اعلان۔ حضرت مسیح موعود ادام اللہ فیوزہم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحکم کے ذریعہ اپنے تمام دوستوں کو اطلاع دی جاوے کہ چونکہ طاعون پنجاب کے اکثر حصوں میں زور کے ساتھ پھیل گیا ہے اور پھیلتا جاتا ہے، ایسی صورت میں یہ امر قرین مصلحت نہیں کہ ایسا مجمع ہو جس میں وبا زدہ علاقوں کے لوگ بھی شامل ہوں، اس لیے عید الاضحیٰ پر جو تجویز امتحان کے قرار پائی تھی وہ کسی دوسرے وقت لیے ملتوی کی جاتی ہے. وہ لوگ جن کے شہروں اور دیہات میں تعاون شدت کے ساتھ پھیل گیا ہے, اپنے شہروں سے دوسری جگہ نہ جائیں, اپنے مکانوں کی صفائی کریں اور انہیں گرم رکھیں, اور ضروری تدابیر حفظ متقدم کے عمل میں لائیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچی توبہ کریں اور پاک تبدیلی کر کے خدا تعالیٰ سے صلح کریں. راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگیں. ہر ایک قسم کے فسق و فجور, خیانت اور غلط کاری کی راہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنی حالت کی سچی تبدیلی ہی خدا کے عذاب سے بچا سکے گی. 12 فروری 1902 ایڈیٹر کے اپنے الفاظ میں, معراج میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کو مختلف آسمانوں پر دیکھا ہے, حقیقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ زمانی طور پر بتایا ہے. سب سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ابو الانبیاء تھے دکھایا ہے, اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, کیونکہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کا زمانہ مشترک تھا اس لیے ان کو اکٹھا بٹھایا, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے درجے پر تھے اس لیے دوسرے آسمان پر ان کو دکھایا, اور آدم کو کہ پہلے آسمان پر دکھایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم تھے اس لیے آپ کو پہلے آسمان پر دکھایا گیا. اس وقت خدا تعالی نے مذہبی امور کو قصے اور کتھا کے رنگ میں نہیں رکھا ہے, بلکہ مذہب کو ایک سائنس یعنی علم بنا دیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ زمانہ کشف حقائق کا زمانہ ہے, جبکہ ہر بات کو علمی رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے. میں اس لیے ہی بھیجا گیا ہوں کہ ہر اعتقاد کو اور قرآن کریم کے قصص کو علمی رنگ میں ظاہر کروں. یہ زمانہ کیونکہ کشف حقائق کا زمانہ ہے اور خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق اور مہارے مجھ پر کھول رہا ہے, ذوالقرنین کے قصے کی طرف جو میری توجہ ہوئی تو مجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کے پیرائے میں مسیح موعود ہی کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذوالقرنین اس لیے رکھا ہے کہ قرن کیونکہ صدی کو کہتے ہیں, اور مسیح موعود قرنوں کو پائے گا اس لیے ذوالقرنین کہلائے گا, کیونکہ میں نے 13ویں اور 14ویں صدی دونوں پائی ہیں, اور اسی طرح پر دوسری صدیاں ہندوؤں اور عیسائیوں کی بھی پائی ہیں. اس لحاظ سے تو ذوالقرنین ہے, اس لحاظ سے تو ذوالقرنین ہے. اور پھر اسی قصہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذوالقرنین نے 3 قومیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذوالقرنین نے 3 قومیں پائیں, اول وہ جو غروب آفتاب کے پاس ہے اور کیچڑ میں ہے, اس سے مراد عیسائی قوم ہے جس کا آفتاب ڈوب گیا ہے, یعنی شریعت حقہ ان کے پاس نہیں رہی, روحانیت مر گئی اور ایمان کی گرمی جاتی رہی, یہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں. دوسری قوم وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے اور جھلسنے والی دھوپ ہے, یہ مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے. آفتاب یعنی شریعت حقہ ان کے پاس موجود ہے مگر یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, کیونکہ فائدہ تو حکمت عملی سے اٹھایا جاتا ہے, جیسے مثلا روٹی پکانا وہ گو آگ سے پکائی جاتی ہے لیکن جب تک اس کے مناسب حال انتظام اور تدبیر نہ کی جاوے وہ روٹی تیار نہیں ہو سکتی. اسی طرح پر شریعت حقہ سے کام لینا بھی ایک حکمت عملی کو چاہتا ہے. پس مسلمانوں نے اس وقت باوجود ہے کہ ان کے پاس آفتاب اور اس کی روشنی موجود تھی اور ہے, لیکن کام نہیں لیا اور مفید صورت میں اس کو استعمال نہیں کیا اور خدا کے جلال اور عظمت سے حصہ نہیں دیا. اور تیسری قوم وہ ہے جس نے اس سے فریاد کی کہ ہم کو یاجوج ماجوج سے بچا, یہ ہماری قوم ہے جو مسیح موعود کے پاس آئی اور اس نے اس سے استفادہ کرنا چاہا ہے. غرض آج ان قصوں کا علمی رنگ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ یہ قصہ پہلے بھی کسی رنگ میں گزرا ہے, لیکن یہ سچی بات ہے کہ اس قصے میں واقع آئندہ کا بیان بھی بطور پیشگوئی تھا جو آج اس زمانے میں پورا ہو گیا.
والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پر سوچتے سوچتے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو لفظ خدا اور حق کے رکھے ہیں. خدا تو یہ ہے کہ اندر روشنی پیدا کرے, معمہ نہ رہے, یہ گویا اندرونی اصلاح کی طرف اشارہ ہے جو مہدی کا کام ہے, اور حق کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خارجی طور پر باطل کو شکست دے دے. چنانچہ دوسری جگہ آیا ہے یا الحق و ذاک الباطل, اور خود اس آیت میں بھی فرمایا ہے یو زیرہو عال الدین کلے، یعنی اس رسول کی آمد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق کو غلبہ دے گا. یہ غلبہ تلوار اور تفنگ سے نہیں ہوگا بلکہ وجوہ عقلیہ سے ہوگا. یاد رکھو کہ پاک صاف عقل کا خادشہ ہے کہ وہ قصوں پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اسرار کو کھینچ لاتی ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو حکمت دی گئی ان کو خیر کثیر دی گئی ہے. آج کل ہمارے حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ تعاون کی طرف زیادہ ہے، اور کیونکہ یہ لوگ عارف تر ہوتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی غنائے ذاتی سے خائف تر بھی ہوتے ہیں. عموماً سیر اور بعد شام تعاون پر کچھ نہ کچھ تقریر ہو جاتی ہے. انہو آول قریہ کا جو الہام ایک عرصے سے ہو چکا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ میں اس کے معنی یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ وہ افراتفری اور قیامت خیز نظارہ جو تعاون کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ قادیان کو ضرور محفوظ رکھے گا. اگرچہ یہ امر ممکن ہی ہو کہ کوئی کیس خدا نخواستہ یہاں ہو جائے، مگر نادر کل معدوم کے ذمن میں ہے. تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور وعدے کے موافق یقین ہے کہ وہ ہمیں تشویش اور سخت اضطراب سے ضرور محفوظ رکھے گا.